أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلينالذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمدوأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين وتوسليا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسوليا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهاعند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد وآل محمد أما بعد فقد نقل عن حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيماللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة صلوات بر محمد وآل محمدجیسا کہ گزشتہ مجالس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ گفتگو دو حصوں میں تقسیم ہوگی اور پہلے حصے میں انشاءاللہ کچھ مسائل شرعی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا موضوع ڈسکرپشن آف دعائے افتتاح یعنی شرح دعائے افتتاح آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ مبتلات روزہ کے حوالے سے بعض کم فہم یا نا فہم لوگوں میں تھوڑا سا مسکنسپشن ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگ فقط کھانے اور پینے کو مبتلات روزہ میں سے سمجھتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سوائے کھانے اور پینے کے سب کچھ حلال ہے, اور کچھ لوگ وہ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا جھوٹ بولنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، گانا سننے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. حتیٰ میں اسی طریقے سے یاد ہے آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک مدرسہ تھا بچوں کا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو رمضان شروع ہو چکا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے جب خانہ کعبہ کا حرم محفوظ نہیں میوزک سے، طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کو پیچھے جب موبائل بجتا ہے تو سب کچھ یاد آ جاتا ہے. تو وہاں جو مدرسہ تھا چھوٹا سا، اس میں برابر میں جو گھر تھا وہاں سے میوزک کی آواز آنے لگی اچانک سے. تو بچے نے کہا کہ اپنے استاد سے کہ سر دیکھیں انہیں شرم نہیں آتی، رمضان میں گانے سن رہے ہیں. تو استاد نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا شرم ویسے ہی آنی چاہیے چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ گانے سننا فقط رمضان میں حرام نہیں ہے، گانے سننا ویسے ہی حرام ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا گانا سننے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائے کہ 9 یا 10 چیزیں جو توضیع المسائل میں موجود ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، یعنی حلال ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. گانا سننے کا گناہ اپنے مقام پر، جھوٹ بولنے کا گناہ اپنے مقام پر، غیبت کرنے کا گناہ اپنے مقام پر، روح روزہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے؟ نہیں، کفارہ ادا نہیں کرنا. کیا اس کی قضا کرنی ہے؟ نہیں، قضا نہیں کرنی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسے بھی جائز ہیں لیکن بعض لوگ اسے روزے کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو میں ترتیب وار دہرا دوں تاکہ مومنین کو آسانی ہو جائے. پہلی چیز، روزے میں برش کرنا حلال ہے. برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہے. ہاں، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اگر پیسٹ کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر قطرہ نیچے نہیں جا رہا، آپ ویسے برش کر رہے ہیں اور سارا پیسٹ باہر پھینک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا، مکروہ ضرور ہے. دوسری بات، روزے میں خوشبو لگانا، پرفیوم کا استعمال، عطر کا استعمال جائز ہے، اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. تیسری چیز، انجیکشن کا استعمال، اس پہ خاص توجہ کیجیے گا، انجیکشن کے استعمال سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی انجیکشن ہو، یعنی گلوکوز کا انجیکشن ہو یا طاقت کا انجیکشن ہو یا غذا کے بدلے لگایا جانے والا انجیکشن ہو. البتہ بعض مجتہدین نے اس میں احتیاط واجب لگائی ہے، آیت اللہ خوئی نے بھی لگائی ہے اور آیت اللہ غالباً امام خمینی نے، ان دونوں نے احتیاط واجب کے طور پر منع کیا ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے، غذا والا انجیکشن. لیکن فل عالم کی جانب رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی اس بات کی، تو رجوع کرتے ہوئے، اور آیت اللہ خامنائی نے بھی اجازت دی ہے، رجوع کرتے ہوئے یہ جائز ہے. انجیکشن اگر کسی مریض کو لگانا پڑتا ہے تو اسے اس بات کا عذر نہیں ملے گا چونکہ مجھے انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں. نہیں، انجیکشن لگا کے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے روزے کے دوران انجیکشن لگانا پڑتا ہے، ڈرپ لگانا بھی جائز ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز، سانس کے مریضوں کے لیے، وہ بزرگان کے جنہیں سانس کی بیماری اور انہیں پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، پمپ کا استعمال، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر پمپ کے ذرات سانس کی نالی میں جا رہے ہیں تو استعمال کرنا جائز ہے، اگر وہ ذرات کھانے کی نالی میں جا رہے ہیں تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ بڑی زبردست بات ہے، سانس کی نالی میں جا رہے ہیں یا کھانے کی نالی میں جا رہے ہیں، مجھے کیا پتا. ڈاکٹر سے جب اس حوالے سے بات کی گئی، بعض ڈاکٹر حضرات سے، تو انہوں نے یہ کہا، یہاں اگر ڈاکٹر بیٹھے تو ان سے معذرت اگر ان کی رائے میں اختلاف موجود ہے، وہ مجلس کے بعد مجھ سے بات کر سکتے ہیں. البتہ جن ڈاکٹر سے بات کی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر پمپ کے ذرات سانس کی نالی میں جاتے ہیں، کھانے کی نالی میں نہیں جاتے، لہذا اس صورتحال پر پمپ کا استعمال بھی جائز ہو جائے گا. تو مومنین اپنے آپ کو بلا وجہ زحمت میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ وہ بزرگان جنہیں استعمال کرنا پڑتا ہے ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد، وہ اس وجہ سے روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ اس وجہ سے اپنے آپ کو مزید زحمت میں ڈالیں کہ جناب صبح سے لے کر شام تک اس سے پرہیز کریں. نہیں، پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ پمپ کا استعمال کرتے رہیں، ان کا روزہ جاری رہے گا، روزے پر فرق نہیں پڑے گا. البتہ سگریٹ کا استعمال کسی طور پر بھی روزے میں جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ابھی میں مذاق نہیں کر رہا، سیریسلی کسی نے سوال کیا تھا کہ جب پمپ کا مسئلہ ایک مقام پر بیان کیا گیا تو ساتھ میں ہم نے سگریٹ کی بھی بات کی، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا چائے کا استعمال روزے میں جائز ہے یا نہیں. بھیا، چائے کا استعمال تو کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا، نہ کسی گولی کا استعمال جائز ہو سکتا ہے. ہاں پمپ کا استعمال اور انجیکشن کا استعمال وہ جائز ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. دعائے افتتاح ہمارا موضوع ہے, اور موضوع شروع کرنے سے قبل دو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ دعا ہے, اس موضوع کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجلس سے پہلے یہاں روزانہ دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے, تو کم سے کم پتا تو چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب معصوم کا کلام ہوتا ہے, اچھا پہلے میں ایک سوال کر لوں آپ کی خدمت میں, دعائے کمیل و مولا کائنات کی دعا ہے, دعائے افتتاح کس امام کی دعا ہے؟ شاید مجمع میں سے 90% لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ دعائے افتتاح کس امام کی دعا ہے. تو بتلا سکتا ہے تو اگر بتلا دے, انشاءاللہ مجلس کے بعد کچھ انعام دینے کی کوشش کروں گا اسے میں. نہیں معلوم شاید کسی کو, انعام خود میرا اپنا ہی ہوا. دعائے افتتاح ہمارے زمانے کے امام, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا ہے. یہ امام زمانہ کی دعا ہے, گویا امام نے خود اپنے الفاظ میں اپنی غیبت کا مرثیہ پڑھا ہے اس دعا میں. امام کے نواب اربعہ میں سے تیسرے نائب وہ اس دعا کو مسلسل پڑھا کرتے تھے. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال بالاعمال میں اس دعا کو سب سے پہلے لکھا, شیعہ ہسٹری میں اس دعا کو سب سے پہلے انہوں نے لکھا, اور مفاتح الجنان میں وہیں سے کوٹ کیا گیا ہے کہ جو مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ سید نے اقبال میں یہ فرمایا. تو سید کون اور علامہ اقبال کون؟ نہ یہ علامہ اقبال ہے نہ وہ سید کوئی اور ہیں, بلکہ سید سے مراد سید ابن طاؤس, اور اقبال سے مراد الاقبال بالاعمال, ان کی وہ کتاب کی جس میں اعمال درج ہیں سارا سال کے, وہاں پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اور اس دعا کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کو ملائکہ سنتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں. بہت اہم دعا ہے. اس دعا کو شروع کرنے سے قبل جو میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ان میں سے پہلا نکتہ تو یہ ہو گیا کہ یہ دعا امام زمانہ کی ہے, کیونکہ بعض لوگ بسا اوقات سند پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دعا کی جو سند ہے, یعنی اس راوی نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, تو یہ سند بسا اوقات بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس مسئلے کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا اس لیے کہ یہ علماء کے درمیان کا مسئلہ ہے. حتیٰ آیت اللہ سیستانی سے ایک جملہ یہاں پر گزارش کر دوں, آیت اللہ سیستانی سے کسی نے سوال کیا تھا دعائے کمیل کے بارے میں کہ دعائے کمیل کی سند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان کی ویب سائٹ پر یہ جملہ موجود ہے, سیستانی کا جا کر دے سکتے ہیں کہ دعائے کمیل کی سند صحیح ہے بھی, سند صحیح نہیں ہے. ایسے کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی, ہمیں کیا پتا پڑھی تھی بھی یا نہیں پڑھی تھی. تو آغا سیستانی کا جواب بہت خوبصورت تھا, کہا دعا کی سند کا معیار وہ بلند مضامین اور وہ فصیح و بلیغ جملے ہیں, یا جو نبی کی زبان سے جاری ہو سکتے ہیں یا اس کی زبان سے, جسے نبی نے ہزار باب تعلیم دیے اور اس نے ہر باب سے ہزار باب کو کھولا ہے. درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. یعنی جملے بتلا رہے ہیں کہ یہ معصوم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے نکل نہیں سکتے. دیکھیں اب ردم ہے نا, ایک خاص دعا کا ردم, جیسے قرآن کریم کا ایک ردم ہے, اس پر تحقیق کی گئی ہے کہ قرآن کا ردم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک ردم ہے قرآن کا, اسے شاید ہم پڑھتے ہوئے محسوس نہیں کرتے, اس میں جو ایکسپرٹس ہوں گے شاید وہ محسوس کر پائیں. اب دیکھیں چھوٹے سورے, احد, صمد, یلد, یولد, کوثر, والحر, ابتر, اسی طرح دعا کا ایک ردم ہے. دعائے کمیل میں ملاحظہ فرمائیے, تحت کل عصم تنزل النقم تغیر النعم, تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء. یہ ردم وہ ہے جو معصوم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا, اور فقط ردم نہیں ہے, یعنی وہ معرفت والے جملے جس میں معرفت خدا کا سمندر موجود ہے. اس طرح دعا افتتاح میں بھی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اس بات کو. دوسری چیز, معصوم کے ہر کلام میں ایک ایک لفظ میں دریا ہوتا ہے, ایک ایک حرف میں سمندر ہوتا ہے پورا. دونوں مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ایک ایک حرف کی بھی اور ایک ایک لفظ کی بھی. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس فلسطین سے ایک وفد آیا سورہ اخلاص کی تفسیر سیکھنے کے لیے, بیار الانوار میں روایت موجود ہے تیسری جلد میں, وہاب ابن وہاب قریشی روایت کے راوی ہیں. انہوں نے سوال کیا, سوال کرتے کرتے پھر آخر میں پوچھا ما معنی الصمد, صمد کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں الصمد, اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے اس کا ترجمہ سادہ سا ہے, اللہ الصمد یعنی خدا بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. امام نے جب صمد کا معنی کرنا شروع کیا تو کیا کہا؟ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ فیہ خمسۃ احرف, صمد میں پانچ حرف ہیں. الصمد میں پانچ حرف ہیں, الف لام صاد میم دال. امام فرماتے ہیں پہلا حرف الف, الالف دلیل علی انیت, الف خدا کی انیت پر دلیل ہے. انیت کیا ہے؟ انیت یہ ہے کہ خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن میں آیت موجود ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور چوتھے امام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ خدا کہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے, کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. الف دلیل علی انیت, لام دلیل علی الوہیت, لام اس کی الوہیت پر یعنی اس کی خدائی پر دلیل ہے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں امام, کہتے ہیں کہ الالف واللام مدغمان, الف اور لام آپس میں ملے ہوئے ہیں, لا یظہران علی اللسان ولا یقعان فی السمع. جب آپ الصمد کہتے ہیں تو کیا لام کا پروناؤنسیشن ادا کرتے ہیں؟ نہیں, لام ادا نہیں کرتے. آپ غور فرمائیے, جب ہم کہتے ہیں الصمد تو لکھنے میں لام آتا ہے الف لام صاد میم دال, لیکن پڑھنے میں لام نہیں آتا, نہ سننے میں لام آتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو لام سننے میں نہیں آ رہا, نہ بولنے میں آ رہا ہے نہ سننے میں آ رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لام دلیل تھا اس کی خدائی پر. وَيُظْهَرَانَ فِي الْكِتَابَتِ, لام نظر آتا ہے فقط لکھنے میں. کہا دلیل عَنَّ إِلَٰهِيَتَهُ لَطِيفَةٌ خَافِيَةٌ, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو جس طرح سے لام لکھنے میں نظر آتا ہے, بولنے میں اور سننے میں نظر نہیں آتا, اس طرح سے خدا کی خدائی ساری کائنات میں نظر آتی ہے لیکن نہ حواس میں آ سکتی ہے نہ تمہاری عقل میں آ سکتی ہے. اور ہمارے پھر امام فرماتے ہیں الصواد دلیل علی ان کلامہ صدق, صواد دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا کلام سچا ہے, وہ صادق ہے, صواد یعنی صادق. والمیم دلیل علی ملک ہی, میم اس کے ملک پر دلیل ہے, ملک یعنی سلطنت. والدال دلیل علی دوام ملک ہی, دال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ملک دائمی ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ لو وجدت لعلمی الذی آتانی اللہ عز وجل حملتا لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشرائع من الصمد. کہتے ہیں اگر اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے اس کو سمجھنے والے لوگ مجھے مل جاتے تو میں اس ایک لفظ صمد سے سارا اسلام, ساری توحید, ساری شریعت کو بیان کر دیتا. ادھر بھیجے محمد اور آل محمد پر. اور ہمارے یہ ایک ایک حرف میں دنیا ہے, لہذا توجہ فرمائیے کہ موضوع کتنا وسیع ہے. ہاں, یہاں اقرار کر لوں کہ نہ دامن وقت میں گنجائش ہے کہ ایک ایک حرف کی وضاحت ہو سکے, اس پورے یعنی سلسلے کی بات کر رہا ہوں 15 مجالس کی, گنجائش نہیں ہے اتنی. اور نہ یہ بھی اقرار کر لوں ساتھ میں بغیر کسی جھجک کے کہ دامن علم میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک ایک حرف کی وضاحت ہو سکے. جتنا بساط میں ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. یہ بات ہو گئی ایک ایک حرف کا الگ الگ مطلب. ایک دوسری بات, بسا اوقات ایک لفظ ہے اس کا مطلب ایک سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور مطلب پوشیدہ ہوتا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا, امام کا بڑا قریبی صحابی, ایک اچھی طریقے سے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. آٹھویں امام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے کہا کہ حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم, لہذا ان کو کہا جاتا ہے ابو القاسم. وہ صحابی سمجھدار تھا, امام سے کہتا ہے فہل ترانی اہلا للزیادہ, مولا اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے, کیا اس سے زیادہ کہ آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھائیں؟ دیکھیں جو اہل ہوتا ہے نا اس کو یہ علم دیا جاتا ہے. یعنی میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں, دعائے ابو حمزہ صومالی ویسے ہی چوتھے امام نے ابو حمزہ صومالی کو سکھا دی, ایسے ہی کہیں جا رہے تھے راستے میں پکڑ کے سکھا دی, دعائے کمیل مولا نے کمیل کو ایسے ہی سکھا دی. ایسا نہیں ہوتا, جب تک امام اہل نہیں سمجھتے اس وقت تک علم نہیں دیتے. کہ مولا اس سے زیادہ مجھے اہل سمجھتے ہیں؟ امام نے کہا نام, ہاں تم اہل ہو اس بات کے. اچھا مولا پھر بتائیے. امام سوال کرتے ہیں اما علمتا ان رسول اللہ قال انا وعلی ابوا هذه الامه. شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس روایت کو لکھا ہے, کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. دیکھ ایک ابو القاسم کا ظاہری مطلب امام کہاں لے کے جائیں گے, تجھے معلوم ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, یہ رسول نے ارشاد فرمایا. قل تو بلا, ہاں مولا مجھے معلوم ہے. پھر امام کہتے ہیں اما علمتا ان رسول اللہ ابن لجميع الامه وعلی منهم, کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ رسول الگ سے ساری امت کے باپ ہیں اور علی خود اس میں شامل ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ اگر علی کو ہٹا کر دیکھا جائے تو رسول اور علی دونوں مل کر پوری امت کے باپ, اور اگر علی کو ملا دیا جائے تو رسول پھر علی کے بھی باپ. یہاں باپ ظاہر ہے کہ وہ خاندانی باپ نہیں, روحانی باپ, استاد کے اعتبار سے باپ. تو کیا تم نے سنا ہے کہ رسول علی کے بھی باپ ہیں, ان کے بھی روحانی استاد ہیں؟ کہا قل تو بلا مولا, یہ بھی سنا ہے. کہ یہ سنا ہے کہ ان علی قاسم الجنت والنار, کیا یہ سنا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے قاسم ہیں؟ اور فرمائیے گا, قاسم یعنی عربی زبان میں تقسیم کرنے والا, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, کیا یہ سنا ہے؟ قل تو بلا, ہاں والا یہ بھی سنا ہے. کہا بس جب تو نے یہ بھی سنا ہے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, اور یہ بھی سنا ہے کہ رسول علی کے باپ ہیں, تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ رسول علی کے ایسے باپ ہیں کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, یعنی قاسم ہیں اور رسول ابو القاسم ہیں. اے درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. ایک ایک لفظ کے پیچھے دنیا ہے, لہذا آج اب کم سے کم کچھ جملوں کو شروع کرتے ہیں کہ دعا افتتاح میں امام زمانہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ ہمارے مولا کی دعا ہے. امام پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی افتتح الثناء بحمدک, اے خدا میں تیری تعریف کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں. ثناء کو عربی زبان میں ثناء کیوں کہا جاتا ہے؟ ثناء یعنی تعریف. اس کے بارے میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ جب انسان کسی کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے تو ایک کے بعد ایک دوسری صفت کو لے کر آتا ہے, وہ مثال کے طور پر شجاع ہے, سخی ہے, عالم ہے. اور ثنا عربی زبان میں نکلا ہے ثانی سے, ثانی یعنی دوسرا. لہذا چونکہ جب ثنا کرتا ہے انسان تو ایک کے بعد ایک دوسری تعریف کو لے کر آتا ہے, تو ثنا اسی ثانی سے نکلا ہے, لہذا اس کو کہتے ہیں ثنا. ایک دوسرا مطلب ثنا کا, کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی ثنا کرتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں تو پہلے, اگر وہ تعریف سچی ہے تو پہلے وہ صفت اس میں ہونا چاہیے, یہ پہلا مرحلہ. اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس صفت کو بیان کیجئے یعنی اس کی تعریف کیجئے. اگر سچی تعریف ہے تو پہلے وہ صفت اس میں ہونا چاہیے یعنی اسے عالم ہونا چاہیے, تب جا کے آپ اسے عالم کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو عالم کہنا غلط ہو جائے گا. تو اس کا عالم ہونا پہلا مرحلہ, آپ کا عالم کہنا یہ دوسرا مرحلہ. اور ثنا نکلا ہے ثانی سے یعنی دوسرے سے, جو چونکہ ثنا کا مرحلہ دوسرا ہے لہذا اس کو کہا جاتا ہے ثنا. دیکھیں ثنا نام کی طرح نہیں ہے, کسی کا نام مزاج کے طور پر جو ایک چھوٹا سا مزاح مشہور ہے کہ ایک صاحب آئے دروازے پر دستک دی تو صاحب خانہ نے پوچھا کون, تو کہا بادشاہ خان, باپ کا نام امیر خان, دادا کا نام سلطان خان, بھائی کرتے کیا ہیں آپ؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھائی. نام کا اور کردار کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. نام ہو سکتا ہے شیر خان ہو اور ڈرتا ہو بلی سے بھی, اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. چہروں پر مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ سب کے گھر کی ایک ہی سٹوری ہے بھائی. لیکن ثنا اگر سچی ہے تو ثنا میں یعنی بولنے والے میں اور اس کے کردار میں میچنگ ہونی چاہیے. نام میں میچنگ دنیا میں ضروری نہیں ہے لیکن اہل بیت کے خاندان میں ضروری ہے. اور فرمائیے, اس لیے کہ اگر نام علی ہے تو واقعا بلند ہے, نام فاطمہ ہے تو واقعا اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے نجات دینے والی ہے, نام حسن ہے تو واقعا کردار میں حسین ہے. اس لیے کہ نام بندے نہیں رکھا کرتے, آسمان سے خدا نازل کیا کرتا ہے. اہل بیت میں یہ ضروری, لیکن انسانوں میں ضروری نہیں ہے کہ نام اور کردار ایک جیسے ہوں. لیکن جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ضروری ہے. اچھا, تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کی آپ تعریف کرنا چاہیں, ثنا کرنا چاہیں, کیسے کریں گے؟ اس کے علماء نے تین طریقے لکھے ہیں. بسا اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں حمد کے ذریعے سے, کسی کی حمد کو بیان کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کسی کی مدح کو بیان کرتے ہیں. حمد نہیں مدح, کیا فرق ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور تیسرا طریقہ جب آپ شکر کرتے ہیں. ان تینوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حمد ہو سکتی ہے فقط کسی کے ذاتی کمال پر, مدح ذاتی کمال اس میں ضروری نہیں ہے. مثال, آسان سی مثال, پھول کی آپ مدح بیان کر سکتے ہیں لیکن پھول کی حمد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھول میں کمال ہے لیکن اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ کسی کا دیا ہوا کمال ہے. لہذا مدح کر سکتے پھول کی, حمد نہیں کر سکتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حمد سوائے پروردگار کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جو کمال ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. اور شکر, شکر جب نعمت ملتی ہے تو شکر کیا جاتا ہے. یہ تین طریقے ہیں تعریف کے کسی کی. ان تینوں میں سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے حمد. اس لیے کہ حمد ہوتی ہے ذاتی تعریف پر. لہذا امام زمانہ جب دعا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی افتتح الثناء بحمدک, اے خدا میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں, تیری حمد سے کر رہا ہوں. کل عرض کر چکا ہوں کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اصل حاجت ہے اسے بہت بعد میں مانگیں گے. اب اگر آپ اس کے انتظار میں ہیں کہ اصل حاجت کب آئے گی, وہ بہت بعد میں آنے والی, بہت بعد کی مجلسوں میں. پہلے تو سب حمد پروردگار ہے. یہاں گزارش کر دوں, 18 مرتبہ امام علیہ السلام نے حمد کی ہے خدا کی یہاں اس دعا میں, 18 مرتبہ. اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود ہے, اور اس کے بعد اصل دعا ہے. حمد پروردگار کا طریقہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر بہت عجیب ہے. یہاں میں کچھ سیمپلز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, آپ ذرا غور فرمائیے کہ امام علیہ السلام کیسے خدا کی حمد کرتے ہیں. حمد میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت بڑے 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 معارف پوشیدہ ہیں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ضروری نہیں کہ اب دعا استدعا سے ہم بات کریں, حمد کے نمونے کو درج کر رہا ہوں کہ خدا کی حمد کیسے کی جاتی ہے. چوتھے امام اپنی ایک مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جب اس سے امید رکھتا ہوں تو نا امید نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہوں تو نا امید ہو جاتا ہوں. اور تمہارا ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اشرے کا موضوع ہے, ایک اشرے کا موضوع. مولا علی علیہ السلام ایک مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی, یہ بہت عجیب جملہ ہے مولا کا, آپ غور فرمائیے گا تو لطف کو محسوس کر پائیں گے. مولا فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی کہ وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے. ہم دوستی کیوں کرتے دنیا میں؟ ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے نا, جب تک ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوستی نہیں کرتے. مولا فرماتے ہم جو اس خدا کی مجھ سے دوستی کرتا ہے لیکن اسے میری ضرورت نہیں ہے پھر بھی دوستی کرتا ہے. عجیب ہے, یعنی ایسے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کیا ہے, ورنہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. جو شہریار نے, فارسی کا بھی شاعر ہے اور عربی زبان کا بھی شاعر ہے, اس نے عربی قصیدے میں ایک جملہ کہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے پہچانا ہے. اس لیے کہ علی نہ ہو تو خدا کو سمجھنا ناممکن ہے. ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مجھ جیسے انسان کے لیے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں مناجات میں، حمد ہے اس خدا کی کہ میرے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ خدا کی نعمتوں کا ملاحظہ فرمائیے، کیا کہیں سے لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور خدا نے کبھی اس گناہ کی وجہ سے مجھ سے کوئی نعمت روکی ہو؟ نہیں، میں گناہ کرتا جاتا ہوں لیکن وہ دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، ایسے سلوک کرتا ہے جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ ہے حمد پروردگار آئمہ کی دعاؤں میں. اس حمد سے امام علیہ السلام دعائے افتتاح کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے بعد امام دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وانت مسدد للثواب بمنک، کہ تیرا احسان ہے خدا کہ تو نے مجھے سیدھی راہ دکھائی تو میں سیدھی راہ پر آ گیا. لیکن ایک دعا کا کتابی ترجمہ جو آپ کتابوں میں دیکھیں گے نہیں، ایک کتابی ترجمے سے نکل کر اپنے دل کے ترجمے میں آئیے. وانت مسدد للثواب بمنک، تیرا احسان ہے، من کہتے ہیں احسان کو، تیرا احسان ہے کہ تو نے سیدھی راہ دکھائی. یعنی اس کا مطلب اگر میں دعائے افتتاح پڑھ رہا ہوں، اگر میں مجلس میں آ کے بیٹھا ہوں، اگر کبھی دعائے کمیل پڑھتا ہوں، خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اس نے توفیق عطا کی. خدا پر میرا کوئی احسان نہیں، اس نے توفیق عطا کی کہ میں کچھ پڑھ سکوں. خدا تیرا احسان ہے کہ تو نے سیدھی راہ دکھائی. اور اس من کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے خود سرکار ختم مرتبت کے لیے بھی اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، یعنی خدا کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے رسول کو بھیجا تمہارے درمیان. من نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے، کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. یہ زمانے کے امام کے لیے، یعنی ہم جو کہتے ہیں اے خدا تیرا احسان ہے کہ تو نے سیدھی راہ دکھائی، تو کس کے ذریعے سے دکھائی؟ ختمی مرتبت کے ذریعے سے دکھائی اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دکھائی، تیرا احسان ہے. اور اس شاید نعمت کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے محسوس نہیں کر پاتے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا بہت غریب ہوں، مدد کیجیے. مولا نے کہا مدد تو کروں گا لیکن تو کہاں غریب ہے، تو بہت امیر ہے. مولا میرے پاس کچھ نہیں. کہا تیرے پاس دنیا بھر کے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے بڑھ کے دولت ہے. مولا میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہوں. امام نے کہا اتنا بتا، یہ جو تیرے دل میں محبت علی اور اولاد علی ہے، اگر اس کا ایک حصہ تجھ سے لے لوں اور دنیا بھر کا سانا سونا اور چاندی تجھے دے دوں، کیا راضی ہو جائے گا؟ مولا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محبت علی. اور واقعی اس محبت علی کی قیمت جانی. بدین سے جو اندرون سن جا چکے ہیں، بدین سے گلارچی، میرا وقت پورا ہو گیا، تقریباً دو تین منٹ باقی رہ گئے. بدین سے گلارچی جاتے ہوئے، گلارچی ایک چھوٹا سا وہاں پر یا دیہات ہے یا گاؤں ہے، اس واقعے کے چشم دید گواہ تقریباً چار پانچ سال پہلے تک تو زندہ تھے، اب کا مجھے نہیں معلوم. بدین سے گلارچی بس سروس چلتی ہے، وہاں پر ایک مولا علیہ السلام کا ماننے والا، وہ روزانہ بس میں چڑھتا تھا، اس کا کام تھا مٹھائی بیچنا، روزانہ مٹھائی بیچا کرتا تھا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اسے کوئی یا علی مدد کہہ دے تو سامنے سے مولا علی مدد کہتا تھا، پوری مٹھائی اسے دے کر اتر جاتا تھا، اس کا طریقہ تھا. اچھا اب یہ جو مٹھائی دے رہا ہے، یہ خالی ایسا نہیں کہ 100 روپے کا ڈبہ دے رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے شاید 100 روپے کا ڈبہ ہے، اس کے لیے ساری زندگی کی، سارے دن کی کمائی ہے اس کے لیے، سارے دن کی کمائی علی کے نام پر دے رہا ہے. یعنی واقعے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا ہم بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ دے کے یہ کام چلا لیں، نہیں یہ نہیں ہونے والا. کیونکہ ہر انسان کی اپنی حیثیت ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کس کی کتنی زیادہ محکم ہے. سامنے سے اگر وہ علی مدد کہتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ دیتا تھا، کہتا تھا مولا علی مدد، اتر جاتا تھا. اس کا انتقال ہوا ایک دن، غسل و کفن وغیرہ کا انتظام کیا گیا. میں نے عرض کیا چشم دید گواہ پانچ سال پہلے تک زندہ تھے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا گیا، لوگ اسے دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. دفن کیا گیا، قبر میں جب لٹایا گیا تو تلقین پڑی جاتی ہے قبر میں، اور قبر میں جب تلقین پڑی جاتی ہے تو اسما افہم کہہ کے ہلایا جاتا ہے، یا سب جانتے ہیں کہ تیرا خدا ایک ہے، تیرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، اور تیری کتاب قرآن ہے. اور اس کے بعد جب آئمہ کا ذکر شروع ہوا تو اسما افہم کہہ کے ہلایا جا رہا تھا اسے بار بار. مولا علی علیہ السلام پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور اسما افہم، یعنی سن اور سمجھ کہ تیرے امام علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کو ہلایا گیا. سامنے سے جواب دیتے ہیں ہاں ہاں میں نے سن لیا، جاؤ اب. قبر میں سے جواب دیتا ہے سن لیا جاؤ اب. اچھا یہاں مزے کی بات نہیں ہے, مزے کی بات آگے. لوگ ایک مرتبہ ڈرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, کچھ دیر بعد پھر آتے ہیں, دوبارہ تلقین شروع کرتے ہیں, اسما افہم تیرے امام علی ہیں. سامنے جواب دیتے کہاں نہ ملاقات ہو گئی مولا سے, اب جاؤ یہاں سے. عجیب, یہ ہے علی. شیخ عبد الکریم حائری کے فرزند ہیں محمد ابن کریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری وہ جنہوں نے قم کا حوضہ علمیہ بنایا ہے. اور اگر آپ قم کی اطراف کی زیارتوں پر جاتے ہوں تو ایک مجتہد ہیں آیت اللہ مرعشی نجفی, اگر ان کا نام آپ نے سنا ہو. یہ دونوں غدیری بھائی تھے. غدیری بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عید غدیر کے دن صیغہ پڑھتے ہیں اور آپس میں بھائی بنتے ہیں. مفاسد جنان میں صیغہ موجود ہے کہ دو بالکل ان نون پرسن غدیر کے دن مولا علی کی ولایت کے نام پر صیغہ پڑھیں اور بھائی بن جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں یہ لوگ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو مر گیا وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا اور بتلائے گا کہ کیا ہوا. محمد ابن کریم حائری, ان کا پہلے انتقال ہوتا ہے, آغا مرشی نجفی وہ انتظار میں تھے کہ اب یہ میرے خواب میں آئیں گے مجھے بتلائیں گے. دو تین دن گزر گئے خواب میں نہیں آئے. جب کچھ دنوں بعد خواب میں آئے تو کہا بھائی آپ دیر کر دی آپ نے آنے میں, خیریت؟ کہا کہ مجھے ایک افسوس ہے بہت. کیوں؟ کہ میں مولا رضا کی زیارت پر بہت کم گیا تھا. بھائی کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کہا فقط 200 مرتبہ زیارت کی تھی. ارے 200 مرتبہ زیارت کی اور آپ کہہ رہے کم گیا تھا, کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے 200 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی اور قبر کی پہلی رات 200 مرتبہ میرا مولا رضا میری زیارت کو آیا تھا. یہ ہے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا دامن پکڑنا ضرور. آپ ملاحظہ فرمائیے, اور کربلا کے میدان میں یہی تو ہے. جون غلام حبشی, ایک حبش کا رہنے والا غلام, جب حسین کے پاس آتا ہے تو زیارت وارثہ کا حصہ بن جاتا ہے. عظیم ہے, واقعا عظیم ہے. آ کر کا مولا مرنے کی اجازت دیجئے, امام کہتے ہیں کہ اے جون تم ابو ذر کے غلام تھے, جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو تمہارا کوئی پالنے والا نہیں تھا, تم پر مشکل وقت تھا, ہم نے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا, اب تو خود تمہیں رکھنے والا مشکل میں ہے, لہذا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, جاؤ. کہ مولا میں سمجھ گیا, اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے پسینے سے بو آتی ہے, میرا خون کالا ہے, میرا نجس خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون میں مل سکے, لیکن مولا جب تک جاؤں گا نہیں تب تک اپنا خون آپ کے خون میں ملا نہ. حسین اجازت دیتے بڑی مشکل سے, جون چلتے ہیں, جا کر جہاد کرتے ہیں, کچھ دیر بعد آواز دیتے ہیں اے مولا میرا آخری سلام, حسین جیسے اکبر کے لاشے پر گئے تھے ویسے جون کے لاشے پر جاتے. جون کے لاشے پر حسین پہنچے, جون کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا, جون بے ہوش ہو چکے تھے, حسین کی آنکھوں سے کچھ آنسو گرے, جون ہوش میں آتے ہیں, پھر تو جیسے ہی اپنا سر دیکھا فوراً زمین پر رکھ دیا. حسین نے سر اٹھایا پھر گود میں رکھا, جون نے پھر زمین پر رکھا, حسین نے پھر سر اٹھا کر کہا جون آخر وقت میں تیرا آقا تیری خدمت کرنا چاہتا ہے تو سر زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ جون کہتے مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے مولا, اور یہ سیاہ خون ہے مولا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی گود میں آ سکوں. حسین نے بس اتنا جملہ سنا, حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر رکھا اور ہاتھوں کو بلند کیا, کبار الہ اللہم بید وجہ, ارے الہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے, وہ طیب ریحا ہو اس کی بھو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. بس جون نے جملہ سنا, حبیب کو دیکھا, مسلم کو دیکھا, کہا اے حبیب آج مجھ میں تم سے زیادہ بڑا ہو گیا. حسین نے اپنا رخسار میرے رخسار.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
اے رب العزت واسطہ اہل بیت اطہار کا جن کے صدقے میں آج ہم رزق پا رہے ہیں, ہمارے اعمال ان کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں, مولا امام زمانہ کے قلب متحر کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، مولا امام زمانہ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔